قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، سورہ نور ہمارے مطالعے میں ہے۔ سورہ نور میں جو آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر جو آیات احکام ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق عائلی زندگی، گھریلو زندگی سے ہے۔ جو ہماری گھریلو زندگی ہوتی ہے، انسان کا جو گھر ہے، وہ اس کے لیے امن کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہوتا ہے، انسان کے لیے جائے پناہ ہوتی ہے، انسان وہاں خود کو محفوظ تصور کرتا ہے، اس کی جان، آبرو، عزت، مال اس گھر میں محفوظ رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے گھروں کے تعلق سے بھی ہمیں احکام بیان کیے ہیں، وہ احکام جن کا مقصود یہ ہے کہ انسان نے جن مقاصد کے تحت گھر میں رہائش اختیار کی ہے، ٹھکانہ اختیار کیا ہے، تو انسان کے وہ جو مقاصد ہیں انہیں زد نہ پہنچے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ گھر میں رہنے کے تعلق سے جو اسے رائٹس اور حقوق حاصل ہیں، ان حقوق اور رائٹس کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے یا پامالی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 تک، تین آیات مبارکہ آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ضمن میں ان نکات پر گفتگو ہوگی۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
پہلا عنوان یہ ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، جی۔ دوسرا عنوان، خلاصہ ان تینوں آیات کا یہ ہے کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے وہاں اسے ایک پرائیویسی حاصل ہے، انسان کا جو گھر ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیتا ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوگی، جی۔ آیت نمبر 27 اور اس کی تفسیر بیان ہوگی، جی۔ آیت نمبر 28 اور اس کی تفسیر بیان ہوگی، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 29 اور اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، اور ہم اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے بہت سارے چیزوں کی حفاظت اور ضمانت دیتی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں میں ہوتی ہوں اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اور میری اس حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہے تو میں کیا کروں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے، چادر اور چار دیواری کا جو فلسفہ ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے وہ بیان فرمایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل اور احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسان کے دلوں میں گھروں میں رہنے کا القاء فرمایا، انسان نے گھروں میں رہنا اختیار کیا۔ وہ گھر کسی بھی نوعیت کے ہوں، اگر کوئی آج بھی جنگلوں میں رہتا ہے تو جھوپڑیوں میں رہتا ہے، وہ جھوپڑیوں کے ذریعے، وہ کانٹوں کی دیواروں کے ذریعے ایک پردے کا، ایک آڑ کا اہتمام کرتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، ہر ایک آدمی اپنی ذاتی پرائیویسی چاہتا ہے، اپنی عزت کی پرائیویسی چاہتا ہے، گھر میں جو ماں بہنیں ہوتی ہیں ان کی عزت اور ان کی پرائیویسی کا تحفظ چاہتا ہے۔ تو انسان کا جو گھر ہے، جہاں اس کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں اس کے مال و اسباب رکھنے کی جگہ ہے، وہی گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان قرار محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، एक तहफ्फुज महसूस करता है, अपने इस घर का तहफ्फुज चाहता है, अपनी इस चार दीवारी का तहफ्फुज चाहता है, अपनी इस चादर का तहफ्फुज चाहता है। तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने घरों में बगैर इजाजत दाखिल होने से मना फरमाया। और ये जो घरों में बगैर इजाजत दाखिल होने का मामला है, सूरह नूर में दो जगह इसके अहकाम बयान हुए, एक तो ये मकाम है आयत नंबर 27 से 29 तक, और दूसरा आयत नंबर 58 और 59 में बच्चों के ताल्लुक से, और जो जमाने में गुलाम नौकर चाकर की सूरत में होते थे उनके जिमन में अहकाम जो हैं वो आयत नंबर 58 और 59 में बयान किए गए। तो आयत नंबर 58 और 59 के जो अहकाम हैं वो आगे चलकर जब वो आयात आएंगी तो इन अहकाम को हम उसी वक्त बयान करेंगे। अब यहाँ एक और बात काबिल तवज्जो है कि घर में जो जाना है, घर में जाने के मतलब के दो मरहले या दो जाविये हैं। एक तो यह है कि कोई अजनबी घर में आता है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन ने आके काम करना है, प्लम्बर ने आके काम करना है, तो अजनबी आदमी तो ला मुहाला आज भी पूछ कर आएगा, इजाजत लेकर आएगा। और बाज जगहों पर बदकिस्मती से ऐसा मेल जोल होता है कि अड़ोस पड़ोस वाले भी धड़ेले से घरों में आ जाते हैं, महरम ना महरम का कोई तसव्वुर ही वो नहीं रखते। कोई कहता है मेरा मुंह बोला फलां है, कोई कहता है फलां है, बच्चे पड़ोसियों के बालिग हो जाते हैं तब भी वो मुंह उठाकर घरों में आ जाते हैं सीधे, तो ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। तो एक बहस तो यहाँ ये है कि कोई शख्स अजनबी है, ना महरम है, और वो बगैर इजाजत के घरों में आ रहा है, इन आयात की रोशनी में उसका ऐसा तर्ज अमल कैसा है। दूसरी बात यह है कि खुद महारिम मतलब बंदा अपनी माँ के घर जाता है या घर में माँ ही रहती है तो तब भी ये इजाजत लेकर अंदर आएगा। एक है बाहर से अंदर आना और एक है घर के अंदर ही रहना। अब घर के अंदर कमरे अलग अलग हैं तो अब वहां क्या तर्ज अमल इसका होना चाहिए, इन दोनों जहतों से इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सरीन ने तफसील के साथ कलाम किया है। आइए सबसे पहले आयत नंबर 27 की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं।
कुरान रहनुमा है, जन्नत का रास्ता है।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता تأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون।
ترجمہ کنز الایمان،
اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے कि तुम ध्यान करो।
यानी ये बात तो वाज़े हो गई कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने मना कर दिया है कि अपने घरों के अलावा और घरों में नहीं जाना, यहां तक के इजाजत लो, सलाम करो, और इसी में तुम्हारा फायदा है, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। यह तुम्हारे का चादर और चार दीवारी का जो तहफ्फुज है उसको बयान करती है। अब यहाँ हम कुछ अल्फाज के तहत लफ्ज व लफ्ज तफसीर की तरफ चलेंगे। यहाँ फरमाया गया हत्ता तस्तानिसु, तुम किसी के घर में ना जाओ, बल्कि उससे पहले फरमाया गया या युलजी नामनु ला तदखुलु बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घरों के अलावा किसी के घरों में ना जाओ। या अपने घर से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जहां इंसान की अपनी रिहाइश है, ये वाज़ह मुराद है। ये नहीं कि जनाब पूरा खानदान आपका अपना है, मामा चाचा ताया फलां हमारे अपने हैं जनाब, नहीं। सिर्फ अपना घर ऐसा है जहां अपनी रिहाइश है कि वहां इंसान बगैर इजाजत के जाएगा, और अगर वहां भी दिगर महारिम रहते हैं तो تو وہاں جانے پر بھی یہ کسی نہ کسی انداز پر تنبیہ کرے گا، مطلب کھنگارنے کے ساتھ، پاؤں کی دھمک کے ساتھ کہ بھئی آپ آ رہے ہیں، تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں اور وہ ایسی کیفیت میں نہ ہوں کہ جس میں وہ پسند نہ کریں کہ کوئی انہیں دیکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیرہ بیوتکم سے مراد کو یہ لے کہ جناب جو گھر آپ کی اونرشپ میں ہیں، آپ کی پراپرٹی میں ہیں، اس سے وہ مراد ہیں، تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جو کرائے پر دیے ہوں گے، تو کیا ان گھروں میں بغیر اجازت جانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہاں مانا یہ کیا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں کہ جہاں آپ کی اپنی رہائش ہے، ان کے علاوہ جب کسی گھروں میں جانا ہو تو لازمی 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 طور پر پہلے اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے۔ اب اجازت کے لیے جو قرآن پاک نے یہاں لفظ استعمال کیا یا جو لفظ ذکر کیا، وہ یہ ذکر کیا حتی تستانسو۔ اب یہ جو لفظ ہے تستانسو، یہ انسیت سے نکلا ہے۔ اب انسیت کا یہاں کیا معنی ہے؟ تو اس مقام پر ایک سے زیادہ تفاسیر بیان کی گئیں، جیسا کہ علامہ بغوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خلیل نحوی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے، کہ آنستو کا ایک معنی ہوتا ہے ابصرتو، دیکھنا۔ جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا آنستو نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب آپ کی اندر والوں سے کمیونیکیشن ہو جائے، وہ آپ کو اندر آنے کا کہیں، یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے، تو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی انسیت پیدا ہوتی ہے، اور انسیت کے بعد بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا۔ تو ایک صورت تو یہی کہ کمیونیکیشن قائم ہو، اور دوسری صورت یہ بیان کی کہ اندر سے آپ بات چیت کر لیں اس سے، یا کھنگاریں، متنبہ کریں، وہاں سے رپلائی آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تستانسو اذن کے معنی میں ہے، اذن طلب کرنے کے معنی میں ہے کہ آپ سامنے والے سے اذن طلب کرو، کیونکہ اذن طلب کرنے میں انسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو نتیجہ ہے قرآن پاک نے وہ الفاظ یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اب یہاں جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اجنبی آ رہا ہے گھر کے اندر تو وہ بھی اجازت لے گا، اور ایک یہ کہ گھر میں اپنے ہی ماری میں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرو، تو اپنے ماری میں تب بھی گھر میں یوں ایک دم سے اچانک سے داخل ہونا درست نہیں ہے، بلکہ متنبہ کرنا ضروری ہے، وہ کھنگار کے، پاؤں کے قدم کی دھمک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں مختلف افراد ہیں، ایک ہی گھر ہے، مثال کے طور پر سسر اور بہو، یہ دونوں یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سسر جو ہے وہ جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد سسر جو ہے بہو آتی ہے گھر میں، رخصتی ہو جاتی ہے، سسر محرم ہو چکا ہے۔ اب محرم تو ہو گیا ہے لیکن بہو کا ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے سسر کے سامنے چہرہ ظاہر ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت عورت ایسی کیفیت میں نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ایک محصور ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بالکل ایک آزاد کیفیت میں بیٹھی ہوتی ہے، بال کھلے ہیں، سینے پہ دوپٹہ نہیں ہے، ایسی کوئی کیفیت ہے، تو وہ نہیں چاہے گی کہ ایسے مرحلے پر سسر کی نظر پڑے، یا بہنیں ہیں جوان ہیں وہ نہیں چاہیں گی بھائیوں کی نظر پڑے۔ تو یوں جب ان کے کمروں کی طرف جانے کا موقع ہو تو یہی طریقہ اپنایا جائے جو کہ اذن کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، کھنگار کے ذریعے، دھمک کے ذریعے آواز دے لے بندہ کہ پتہ چلے ان کو کہ جناب آپ آ رہے ہیں۔ تو جو شرم حیا والی خواتین ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ گھر کے جو محارم ہیں ان کو آتے ہوئے جب دیکھتی ہیں تو اپنے سینوں پہ چادر ڈال لیتی ہیں، اگرچہ کہ بھائی ہوں، اگرچہ کہ باپ ہوں، अगर चाहे ससुर हो, उस महारिम के लिए भी उनके ऊपर एक हया तारी होती है और उस हया के पेश नजर वो अपने आप को जरा लपेट लेती हैं और वो जो एक रिलैक्स माहौल था उससे निकलकर एक रिजर्व जो पोजीशन होती है वो उसमें चले जाती हैं। तो यूं उनके ताल्लुक से भी घर में रहते हुए ये आदाब, ये हुदूद कुरान और हदीस ने हमारे लिए बयान किए हैं। कितना शानदार दीन है हमारा कि जिसमें एक एक पहलू जो है वो बयान किया जाता है। फरमाया हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, इजाजत ले लो और इजाजत के साथ साथ सलाम भी करो। अब यहाँ इजाजत का लफ्ज पहले आया है और सलाम करने का लफ्ज बाद में आया है, तो जरूरी नहीं होता कि वाव तरतीब के लिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अरबी लुगत में कहीं ऐसा नहीं है कि वाव तरतीब के लिए होती है। जमहूर मुफस्सरीन का यही कौल है कि इस मौके पर पहले बंदा सलाम करेगा, जब कोई किसी के दरवाजे पर पहुंचा है तो पहले सलाम करेगा, फिर मिसाल के तौर पर फला साहब हैं, जो गुफ्तगू करनी है उसको, जो जुमले बोलने हैं अगले जुमले वो बोलेगा। बनु आमिर के एक शख्स से रिवायत है कि अन्नहु इस्ताज़न अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो नबी अकरम अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारका के बाहर आया और उसने कहा अली जू मैं अंदर आ जाऊं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया उखरुज इलहाजा फअल्लिमहुल इस्तिज़ान, इस बंदे के पास जाओ और इसे इजाजत लेने का तरीका बताओ। फकुल लहू, इसे कहो कुल अस्सलामु अलैकुम अदखुल, इससे कहो कि पहले सलाम करे, यूं कहे अस्सलामु अलैकुम फिर कहे क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस शख्स ने जब ये बात सुनी तो अब इसने पहले सलाम कहा और सलाम कहने के बाद फिर ये इजाजत लेकर अंदर आया। तो यहाँ कुरान पाक ने दो लफ्ज बयान किए, इज्जत तलब करना और सलाम कहना। इसमें सलाम कहना पहले होगा अमली एतबार से और इज्जत का जो मरहला है वो बाद में होगा। अब यहाँ जो अंदर आ जाऊं, तो आमतौर पर क्या होता है, कोई ऑफिस में है मिसाल के तौर पर काम कर रहा है तो वहां तो बंदा इजाजत मांग के अंदर चला जाएगा। घरों में आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि बंदा कहे कि मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है, घरों में पहले बताएगा, कहेगा, फिर उसके लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलेगा या अंदर पर्दा करवाया जाएगा और फिर जाके ये अंदर दाखिल होगा। अब यहाँ एक मामला और भी है, अगली आयत मुबारका में उसका तस्करा रहा है, अगर इजाजत नहीं मिलती तो क्या करना है, पीटते रहना दरवाजे को या घंटी पे हाथ रख के छोड़ देना है। ये करना है कि तीन मरतबा बंदा सलाम करेगा या तीन मरतबा दस्तक देगा और अगर इजाजत नहीं मिलती तो वापस चला जाएगा। बात हो रही है सलाम करने की, तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैं अंसार की एक मजलिस में बैठा हुआ था कि हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला खौफ ज़दा हालत में आए। उन्होंने कहा कि मैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के पास गया, तीन मरतबा इजाजत तलब की, इजाजत नहीं दी गई तो मैं वापस आ गया। फिर जब हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला को पता चला कि ये आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों चले गए, तो ये कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स तीन मरतबा इजाजत तलब करे और उसको इजाजत न दी जाए तो वो वापस चला जाए। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम जब हदीस बयान करते थे, जब आप फरामीन बयान करते थे तो कभी कोई होता था कभी कोई नहीं होता था, हर साहबी हर मौके पे हर जगह मौजूद हो जरूरी नहीं है। ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं तारीख में कि कोई बात की किसी साहबी ने, दूसरे ने कहा कि नहीं रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने तो यूं फरमाया है, उन्होंने कहा ठीक है यही ठीक है जो हुजूर ने फरमाया है। इसी तरीके से और भी कई वाकयात हैं। अब इस मौके पर हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्या वाकई رسول اکرم علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے، تم اس پر کسی کو گواہ بنا کر لے کر آؤ۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہے، کیا کروں، بات تو انہوں نے رسول اکرم علیہ السلام سے سنی تھی، اب گواہ کہاں سے لے کر آؤں، مطلب اس موقع پر کون تھا کون نہیں تھا، بہت عرصہ پہلے یہ بات سنی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو نقشہ کھینچا، ہم اس کی طرف جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے، یعنی پریشان آئے ہیں، اور پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے اس پر گواہ چاہیے، کون ہے جس نے رسول اکرم علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مسلمانوں میں سب سے کم عمر شخص اس حدیث کی شہادت دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس وقت کم عمر تھے، اور انہوں نے یہ حدیث رسول اکرم علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی۔ تو چنانچہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں سب سے کم عمر تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بلا شبہ ایسا فرمایا تھا۔ تو جو احادیث ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ بغیر کسی سند کے، بغیر کسی تحقیق کے ہم تک پہنچی ہیں، خود صحابہ اکرام علیہ مرضوان ایک ایک حدیث کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوا کرتے تھے، ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح یہاں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آیت نمبر 28، آئیے اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔
فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔
اب ان اس آیت مبارکہ میں اگلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے، اجازت تو کسی نے لے لی ہے، اب دو صورتیں ہیں، کہ دروازہ کھلا ہے لیکن کسی کی کوئی آوازیں نہیں آئی، تب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں یوں داخل ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے صراحتن کہہ دیا جائے کہ بعد میں آئیے گا۔ اب ہمارے ہاں تو آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ، مجھے واپس بھیج دیا، جواب نہیں دیا، بڑے لوگ ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 100 مسئلے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی بچہ گر گیا ہو، وہ اس کو سنبھالنے میں مصروف ہوں، پٹی کرنے میں مصروف ہوں، کوئی گھر میں کوئی اور ایسی کیفیت چل رہی ہو، بعض اوقات کسی کا فون آیا ہوتا ہے، کوئی ایسی سینسیٹیو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اندر کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک شخص اپنے گھر کے اندر ہے تو اسے ایک تحفظ حاصل ہے اور اس کی ایک اپنی پرائیویسی ہے، تو اگر وہ منع کرتا ہے، اس موقع پر ملنا نہیں چاہتا، تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، بعد میں آئیے گا، یا اس وقت اندر نہیں آ سکتے، فرجو و ازکا لکم، تم وہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلے جانے پر ایک نقطہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ وہاں بیٹھے نہ رہو، جب چلے جانے کا کہا ہے تو وہاں بیٹھ کر، جب اسے پتا چلے گا کہ بندہ وہاں پھر بھی بیٹھا ہوا جناب، تو ایک سامنے والے کے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنے گا، ایک ملال کی کیفیت ہوگی اور ایک اضطراب کی کیفیت ہوگی۔ تو یہاں دونوں باتیں فرما دی گئیں کہ اجازت نہ ملے تب بھی لوٹ جاؤ، اور اگر لوٹنے کا کہا جائے تو تب بھی لوٹ جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیگر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل کمیونیکیشن بڑی آسان ہو چکی ہے، فون آ چکے ہیں، آپ کسی کا جانا چاہتے ہیں، پہلے سے کمیونیکیشن کر کے جائیں، پوچھ کر جائیں، سے ملنا ہے. اور ٹھیک ہے آپ ویسے چلے گئے، آپ کے بڑے نزدیک رہتے ہیں، آپ یوز ٹو ہیں، بڑا قریبی تعلق ہے، تب بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جہاں صدمہ وہاں ہوتا ہے جہاں سے توقع زیادہ ہوتی ہے. میں گرا دوست، مجھے واپس کر دیا، بڑے لوگ ہو گئے ہیں، بڑے آدمی ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہر شخص، ہر جو اہم شخص ہوتا ہے یا کامیاب شخص ہوتا ہے، وہ ایک شیڈول کے مطابق زندگی گزارتا ہے. خاص طور پر جو مصروف شخص ہوتا ہے، جس کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کو 10 بجے فون بند کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سونے اٹھنے کے ٹائم بڑے مقرر ہوتے ہیں. تو اگر وہ ان کا شیڈول اپ ڈاؤن ہو جائے تو اگلا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، یا جو انہوں نے ترتیب بنائی ہوتی ہے اپنے شیڈول کی، وہ ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے. تو یوں کسی کے گھر میں جانے کا معاملہ ہو، یا کسی کے آفس میں جانے کا معاملہ ہو، دفتر میں جانے کا معاملہ ہو، تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے اجازت لے کر جائیں. میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں کسی کام سے کسی جگہ گیا، تو ایک سرکاری آفس تھا، تو وہاں مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے شہر کا بندہ بھی یہاں سب سے بڑا افسر ہے، پھر آؤ آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں کہ نہیں بھائی، میں کیسے جاؤں، میری کوئی ٹائم نہیں لیا، کوئی شیڈول سے طے نہیں ہوا، اور یوں منہ اٹھا کے کیسے لے. کہتا نہیں، آؤ لے کے چلتا ہوں. تو چلے گئے. اب وہ صاحب اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو اس نے کہا کہ آپ بعد میں آ جائیے گا مہربانی کر کے. ظاہر تو ایک جناب پھیکا ہو گیا بندہ، اور جناب ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر کہ یار میں گیا ہوں، یوں بول دیا ہے. لیکن بغیر کسی اظہار ناراضگی کے ہم واپس آ گئے، کیونکہ ہم اچانک سے گئے تھے، بغیر بتائے گئے تھے، اور میں تو جا بھی نہیں رہا تھا. وہ اصرار تھا ان کا کہ آیا آئیں طرح مل کر آتے ہیں. تو یوں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کا رائٹ ہوتا ہے. اگر وہ مصروف ہے، اپنے کام میں ہے، اور آپ اچانک سے نازل ہو گئے ہیں، تو اس نے یہ جواب دے دیا ہے، تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہاں پہ؟ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، کوئی بری بات نہیں، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. وہ اجازت دے تو آپ ملیں، اجازت نہ دے تو آپ واپس آ جائیں گے. اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ فون پہ بات کرتے ہیں، ان کو شارٹ بات کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. جیسے میری عادت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ بہت لمبی کرے گا، میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا. 5 منٹ تو بندہ ہیلو آئے، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے ہو، فلاں ہو، اتنے دن ہو گئے فون نہیں اٹھائے، یوں فلاں فلاں، میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس شارٹ ہے، ٹائم بہت کم ہے. اب میں سے ایک ایسا بندہ ہوگا جو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، بندہ اس کا فون اٹھا لیتا ہے کہ بھائی چلو ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، اور اپنا کوئی کام ہوگا اس کو کام نمٹ جائے گا. پتا چلے گا جناب 20 منٹ کے بعد اس کو اپنا کام یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ہمیں ایک دوسرے کی جو تکلیف ہے، ایک دوسرے کے جو احساسات ہیں، اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو یہ معاشرت ہے، یہ اس معاشرت کے اندر دونوں چیزیں ہیں. ایک ہے کسی کو اذیت دینا، جو کچھ جائز نہیں ہے، اور ایک ہے اپنے اوپر اذیت اوڑھ لینا. بھائی مثال کے طور پر جب کسی کو کہا کہ بھائی بعد میں آئیے گا، قرآن پاک کا واضح حکم ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو یوں بول دیا، اب وہ اپنے اوپر اذیت اوڑھ لیتا ہے، اس معاملے کو تکلیف دہ محسوس کرتا ہے، اس میں اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہے، اور سناتا پھرتا ہے لوگوں کو، دیکھو بڑا آدمی ہو گیا، یوں ہو گیا ہے، میں گیا مجھے یوں کہا. یہ جو اذیت اوڑھ لینے کا معاملہ ہے، سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، حکم قرآنی موجود ہے. تو بعض اوقات ہم آپس کے معاملات میں بھی ایک ایسے معاملے میں الجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نے خود اپنے اوپر اذیت اوڑھی ہوتی ہے، سامنے والے نے ہماری حق تلفی نہیں کی ہوتی. جو ہم دیکھتے ہیں بعض اسلامی بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جب کیس لے کے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک طرفہ شخص، ایک طرفہ جو فریق ہے، اس نے خود اپنے اوپر کسی بات کو بتنگڑ بنا کر اذیت اوڑھ رکھی ہے، معاملہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اس نے خود اس کو ایک بڑا محسوس کیا اور ایک اذیت اوڑھ لی اور پھر شکوا یہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے. تو حقوق تلف ہونا یا نہ ہونا اس کا پورا ایک فلسفہ ہے. ہمیں باتیں اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. قرآن پاک فرما رہا ہے پلٹ جاؤ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. یا مفسرین نے بعض روایتوں کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا کہ یہ چونکہ کم عمر تھے تو یہ لوگوں کے پاس رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے جاتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی کوئی روایت ان کے پاس ہو, کوئی حدیث ان کے پاس ہو. دیکھتے کہ ان کے دروازے بند ہیں, دستک بھی نہیں دیتے. ادب تھا ان کا کہ جس کے پاس یہ حدیث سننے اور حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ تو ان کے استاد ہوں گے, اب استاد کے دروازے پر دستک کیسے دوں, کیا پتہ کسی کام میں مصروف ہوں, آرام میں مشغول ہوں, خلل واقع نہ ہو, وہیں بیٹھ جاتے. اب عرب میں, صحرا عرب میں تو دھول مٹی اڑتی ہے, تو جھکڑ کے جھکڑ چلتے اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوتے. جب وہ صاحب خانہ باہر نکلتے کہتے اے رسول اکرم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے, اے عظیم فرد, آپ یہاں اس طرح بیٹھے ہیں, آپ نے دستک کیوں نہ دی؟ تو یہ عرض کرتے کہ میں نے مناسب نہ سمجھا. ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. آئیے آیت نمبر 29 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون.
ترجمہ کنز الایمان.
اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں, اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو.
یہاں ایک حدیث پاک بھی بیان کی گئی ہے اجازت کے تعلق سے کہ بعض لوگ اجازت لینے جاتے ہیں تو یوں جھریوں میں جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں, تاکہ جا کے کرتے ہیں, یہ بھی سخت ممنوع ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر اس موقع پر کوئی شخص جھانک رہا ہو اور کوئی چھڑی سے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. تو اتنا سخت معاملہ ہے کسی کی پرائیویسی کو خراب کرنا اور یہ معاملہ کرنا. تو یہاں یہ جو آیت مبارکہ آیت نمبر 29, اس میں مستثنا پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو اوپن ایریا ہے تو وہاں بغیر اجازت کے جایا جا سکتا ہے. جیسے پلیٹ فارم ہے, پلیٹ فارم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس حصے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. تو دو تفسیریں بیان کی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ مسافر خانے, سائے خانے جہاں ہر کوئی آتا جاتا بیٹھتا ہے, کیونکہ دھوپ کے اندر سایہ لینے کے لیے کچھ دیر آرام کے لیے وہ جگہ ہوتی تھی, وہ اوپن ایریاز تھی, پبلک پلیس تھے, تو ان میں اجازت دی گئی. یا پھر مراد یہاں پہ تجارتی ایریاز ہیں کہ جو دکانیں ہیں, گودام ہیں اور کھلے ہیں, دروازے ان کے بند نہیں ہیں, تو وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام قرآنی پر اور تمام کے تمام احکام قرآنی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.